الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإخوته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اس سال کے ابتدائی سے درد کے سلسلے میں ترتیب کو چھوڑ کر سات موضوع پر کوشش کی گئی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر بدقسمتی یہی ہوئی کہ میری اکثر تقاریر اور مجالس میں کمی یا خرابی ہو جاتی ہے، ایک موضوع سے دوسرا موضوع نکل آیا اور وہ دوسرا موضوع بھی جو کہ اپنی جگہ ایک خصوصی اہمیت رکھتا تھا، اس اعتبار سے اب ہم پہلے اس کو مکمل کرنے پہ مجبور ہیں. انشاءاللہ مسائل وضو اور غسل بھی آئیں گے جو ہماری ترتیب کے اعتبار سے ضروری ہے، اور مسائل نکاح جنہیں خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا ان کا تذکرہ بھی ہوگا. لیکن فی الحال پچھلے ہفتے کی جو تقریر ہے اس کے دوسرے پہلو کو بیان کر کے کم سے کم اس ایک موضوع کو تو مکمل کر دیا گیا. فی الحال اس وقت آج کی اس تقریر کے ابتدائی حصے میں ہمارا عنوان اشارہ ہے، لیکن گزشتہ ہفتے کے پروٹین مسائل جو بعد تقریر سوال جواب کی صورت سے بتا تو دیے گئے، لیکن ان لوگوں کی خواہش جو اس تقریر کو محفوظ کر رہے ہیں بطور منتظر، یہ ایک مرتبہ حصہ بن کے آ جائے گفتگو کا جو زیادہ بہتر رہے، تو استخارے کے عنوان پر چار ایسے مسائل کی جن میں سے تین کا تذکرہ ہو گیا تھا، مگر پھر ایک مرتبہ سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد آج کا ہمارا عنوان استشارہ، اور پھر آج ہی انشاءاللہ نکاح کا ایک مسئلہ. استخارہ کسے کہتے ہیں اور ہمارا موجودہ معاشرہ استخارے کے مسئلے میں کتنی شدید غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ اصلی استخارہ ہے کیا کہ جس کی تاکید اسلام نے اتنی زیادہ کی ہے، یہ سارے مباحث آپ سماعت فرما چکے ہیں. اب صرف چار مسائل، اور پھر یہ معذرت کہ سوال و جواب میں یہ چار مسائل بیان تو ہو چکے، چار نہیں بلکہ تین، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ آپ اس تکرار کو برداشت کر لیجئے تاکہ ان لوگوں کے لیے یہ مفید ہو کہ جو اس درد میں شریک نہیں ہوتے بلکہ گھر پہ بیٹھ کے سنا کرتے ہیں. یہ چیز استخارے کی کیفیت مکمل ہونے کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ آتا کہ کن کاموں میں استخارہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ پچھلی دفعہ بیان نہیں کیا گیا. یہ بات بیان کی گئی کہ استخارے کا اصل مقصد ہی ہے ترقب، یا انسان کا ذہن کسی مصیبت و پریشانی میں اس طرح سے مبتلا ہو کہ قوت فیصلہ جواب دے جائے اور اس کی عقل یہ نہ بتا سکے کہ ہمیں کیا کرنا، اس وقت اس استخارے کو دیکھنا. چار طریقے تھے جن میں سے تین طریقے تو تمام علماء کے نزدیک متفقہ ہے، اور چوتھا طریقہ جو موجودہ دور میں سب سے زیادہ رائج ہے وہ مختلف تھی. لیکن یہ تو تھا یہ مسئلہ کہ کس موقع پر ہمیں استخارہ دیکھنا، کس ٹائم پر. اب یہ مسئلہ ہے کہ کن چیزوں میں استخارہ دیکھا جا سکتا، تو استخارہ سوائے واجب اور حرام کے ہر کام کے لیے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن نہ تو کسی واجب کام کے لیے استخارہ دیکھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی حرام کام کو انجام دینے کے. البتہ اگر کوئی مستحب کام ہے جو انسان کو انجام دینا ہے لیکن کسی وجہ سے اس وقت ترقی پیدا ہو گیا، یا ہم بیمار ہیں، صحت کی بات نہیں چکی ہے، کیا اس وقت مستحب عمرے کے لیے یا مستحب زیارت کے لیے جائیں یا نہ جائیں. تو اب مستحب عمل، لیکن اگر اس سے بھی کسی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے تو استخارہ دیکھ سکتا ہے. والد صاحب نے قتل اجازت نہیں. ایک انسان یہ پریشان ہے کہ اس وقت ذرا بیماری ہے, موسم بہت خراب ہے, سردی شدید ہے, غسل واجب ہو گیا ہے, لیکن کیا میں غسل کروں یا تیمم کروں؟ اس کے لیے اسے استخارہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیا ہے یہاں پر بھی وہی حالت ہے جو حالت مستحبات میں یا عام کاموں میں ہوتی ہے. اسی انداز سے اب یہ بات جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں, یہ بیان کرنے کی بات نہیں, اس لیے کہ ہر قسم کی خرافات یا غلط باتوں کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا, چاہے وہ معاشرے میں رائج ہو. لیکن کیونکہ یہاں بھی ایک واجبات کا مسئلہ اٹک جاتا ہے, اس لیے تذکرہ کرنا پڑ رہا. اسی طرح سے اس امر کا فیصلہ کرانے کے لیے استخارہ دیکھنا کہ ہم کس مستحق کی تقلید کریں, یہی اسلام کے اعتبار سے بالکل غلط ہے. تقلید ایک واجبات کا مسئلہ اور اس کے اندر طریقہ اسلام نے بتایا, اور اگر تقلید میں انسان متردد بھی ہو جائے, تذبذب میں بھی آ جائے, فیصلہ نہ کر پائے, تب بھی اس کا حل جو کہ شریعت بتا چکی, اس لیے اس میں بھی استخارہ نہیں ہوگا. یہ صرف بطور مثال میں نے جو باتیں عرض کی, ورنہ اس کے علاوہ فقہ میں جہاں جہاں کوئی چیز واجب ہے یا حرام ہے وہاں ہمارا اختیار ختم ہو گیا, ہم استخارہ نہیں دیکھ سکتے. لیکن مستحبات میں جائز ہے, مقروحات میں جائز ہے, اور مباح چیزوں میں تو یقینی اجازت ہے. اب استخارے کے بارے میں پھر ایک بات دہرا دی جائے کہ استخارے کے اصلی معنی تو ہے اللہ سے دعا کرنا. جہاں تک جس استخارے کا تعلق ہے یہ تو ہر کام میں جائز ہے. یہ میں نے اس لیے جملہ دہرایا کہ پچھلے ہفتے کی تقریب میں یہ لفظ آیا تھا کہ ہر کام میں استخارہ دیکھا جا سکتا, اور آج استخارے کے دائرے کو ذرا محدود کیا گیا. یہ اکثر یہ دھوکا ہو جاتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر استخارے سے ہم مراد لیں کہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ, تو وہ تو واجب کام میں بھی یہ دعا مانگی جا سکتی, اور حرام کو چھوڑنے میں بھی یہ دعا مانگی جا سکتی. اور اگر استخارے سے ہم دوسرا استخارہ مراد لیں کہ تصویر سے یا قرآن سے یا نماز سے یا اپنے دل کو دیکھ کے ہم استخارہ کر رہے, وہ حرام اور واجب میں نہیں ہو سکتا, باقی مستحب و مکروہ اور مباح میں ہو سکتا. دوسرا سوال یہ تھا کہ استخارے پر استخارہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں, اور اس سوال کا تعلق ایک اور سوال سے ہے کہ کیا استخارے کی پابندی واجب ہے یا نہیں. استخارہ تو کہ ایک دنیاوی امر کے بارے میں ہوگا, شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے اگر استخارے میں خدا ہمیں کوئی حکم بھی دے دے تو ہمارے لیے اس حکم کی پابندی نہ لازم ہے, نہ ضروری ہے, نہ واجب ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ استخارے کی مخالفت سے ہمیں نقصان ہوگا, مگر عذاب نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوگا. تو نقصان بھی اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا کہ تو تم نے میری بات کے باوجود میری بات کی مخالفت, اس لیے نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اللہ کی ناراضگی سے کوئی نقصان ہو تو وہ یہ حرام ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے یا عذاب ہوتا ہے. استخارے میں استخارے کی مخالفت میں نہ گناہ ہے, نہ عذاب ہے, نہ کوئی حرام بات. نقصان ضرور ہوگا, اور یہ نقصان وہ یہ جو ویسے ہی ہونے والا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ کام نہ کرو, اور ہم نے بات نہیں مانی تو یقیناً وہ نقصان برداشت کرنا ہو. تیسرا سوال پھر اب آ گیا کہ استخارے پر استخارہ دیکھنا, استخارے پر استخارہ دیکھنا فوراً تو صحیح نہیں, ایک مذاق ہے, ایک کھیل. لیکن اگر کچھ وقت گزر گیا تو استخارے پر استخارہ دیکھا جا سکتا, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ کبھی ایک دن کے بدلنے سے حالات اتنے بدل جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا, انسان خیال بھی نہیں کر سکتا. جس طرح ہمارے سامنے اس کی سیاسی مثالیں بھی آتی, ایک دن پہلے کے حالات کچھ ہوتے ہیں اور اگلے دن زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا, ناممکن ممکن بن جاتا. اور مثلا موسم کی مثال بھی آتی, ایک دن پہلے جو چیز فصل نقصان دے رکھتی اگلے دن وہ نقصان دہ ہو جاتی. تو خیر اس طرح کیونکہ استخارہ عام طور پر دنیاوی امور میں ہوتا, تو دنیاوی امور میں ہم دیکھتے کہ سیاسی حالات کے بدلنے سے ایک کاروبار جو کل نقصان میں تھا آج فائدے کا ہو گیا, یا جس میں آج فائدہ تھا وہ ملازمت کل نقصان دہ ہو گئی. استخارہ انہی چیزوں کے بارے میں ہوتا, تو ایک دن بدلنے سے بھی حالات بدل سکتے. اس اعتبار اگر کچھ وقت گزر گیا تو استخارے پہ استخارہ دیکھا جا سکتا. اور چوتھا اور آخری سوال کہ استخارہ واجب کسے جیسے, اس کی تشریح بھی پچھلی دفعہ آ گئی تھی, احتیاط دہرایا جا رہا کہ جب کسی کام کے بارے میں آ جائے کہ یہ کام اچھا, پھر استخارہ واجب دیکھا جاتا. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم یہ اپنے دل میں نیت کرتے کہ ٹھیک ہے کام تو اچھا, لیکن اگر ہم اس کام کو نہ کریں, کام کے نہ کرنے میں استخارہ دیکھتے, اور پھر آ گیا کہ کام کا نہ کرنا بہت برا, اور یہ دو طرف سے ہمیں ایک بات ملی کہ کام اچھا ہے اور اس کا چھوڑ دینا بہت برا, یہ استخارہ واجب کہلاتا ہے جس میں کسی کام کے اچھا آنے کے بعد پھر احتیاطا یہ دیکھ لیا جائے کہ نہ کرنا چاہ. اگر جواب آیا کہ نہ کرنا میانہ اوسط, اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنا تو اچھا ہے, چھوڑنے کا بھی کوئی بڑا نقصان نہیں, کوئی نقصان نہیں. یا اگر جواب آیا کہ نہ کرنا بھی اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ایسا کہ جس کے اندر کرنا اور نہ کرنا دونوں آپ کی مرضی پر. استخارہ واجب کا مطلب یہی فیصلہ اللہ سے لینا ہوتا کہ یہ کام اچھا تو ہے لیکن اس کا نہ کرنا کیا نقصان دہ ہے, یا اگر ہم چھوڑ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں. تو استخارہ واجب عام طور پر پہلے صحیح استخارہ دیکھا جائے, اس کے بعد الٹی نیت کر کے دیکھا جائے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو کیا ہوگا. اگر جواب آیا کہ نہیں کام نہ کرو تب بھی کچھ نہیں ہوگا, تو پھر وہ ہو گیا جس سے خطاب مستحب کہتے ہیں. وہ پہلا والا استخارہ مستحب ہو گیا. مستحب کا مطلب یہ فطری معنی نہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کام کرنا تو اچھا ہے, نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں. جیسے اس محلے سے چھوڑ کے چلے جانا اپنے مکان کو دوسرے محلے میں لینا, آیا کہ دوسرے محلے میں مکان لینا اچھا. لیکن اگر پھر ہم نے استخارہ واجب کیا کہ اگر ہم اسی محلے میں رہیں اور جواب آیا وہ بھی اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں رہنے میں کوئی نقصان نہیں اور وہاں جانے میں فائدہ. اور اگر ہم نے یہ استخارہ واجب کیا, پہلے استخارہ کیا کہ یہ وہاں جانا جیسا ہے جواب اچھا ہے, اچھے کا مطلب کیا ہے کہ اس محلے میں تو آپ کو فائدہ ملے گا مطلب سوچا بازار, لیکن خارگر میں کیا کوئی نقصان ہوگا یہ تو کچھ پتہ نہیں چلا, وہاں جانا اچھا. واجب استخارہ ہم نے کیا کہ اگر ہم یہاں سے نہ جائیں, پہلا استخارہ دیکھنے کے بعد یہ کیا کہ نہ جائیں تو کیا ہو, اور اگر اس کے اندر جواب آیا کہ بہت برا ہوگا, اس کا مطلب یہ کہ یہاں رہنا بھی نقصان دہ ہے, اس کو فوراً چھوڑنا. اور اگر اس کا جواب بھی آیا کہ نہیں, اگر آپ مکان چینج نہ کریں تب بھی اچھا, یعنی استخارہ واجب کے اندر جواب اگر اچھا آیا تو اس کا مطلب یہ کہ خارادر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو, سولجر بازار جانے سے فائدہ ضرور ہو لیکن یہاں رہنے سے نقصان نہیں ہو. اور استخارہ واجب اگر بڑا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں جانے میں فائدہ تو ہے لیکن یہاں رہنے میں بھی نقصان, اگر آپ وہاں نہ بھی جانا چاہیں تو یہ محلہ آپ ضرور چھوڑ دیں. کیونکہ یہ بات اور مثالوں کے ساتھ پچھلے دس میں آ چکی, اس لیے کتنا ہی تعارف کافی ہے. یہاں پر استخارے کی گفتگو مکمل ہوئی. اب ایک آخری بات, ہمارے بعض علماء صرف اس نقطۂ نگاہ کہ استخارہ کیونکہ اللہ سے ایک مشورہ لینا, مگر یہ مشورہ براہ راست نہیں, یہ مشورہ ڈائریکٹ نہیں, بلکہ یہ مشورہ روحانی طور پر ہے. تو اگر خود انسان کی روحانیت طاقتور ہے تو وہ جو روحانی اس کو مشورہ مل رہا ہے وہ اس کو بالکل صحیح سمجھ سکے. ایک طاقتور ریڈیو جس انداز مختلف اسٹیشن کے سگنل کو ریسیو کرتا اور اس کی ریسپشن کتنی اچھی ہوتی, ایک کمزور یا خراب درجے کا ریڈیو اسی اسٹیشن کو ریسیو کرے گا لیکن کبھی آواز میں خرابی ہوگی, کبھی دو اسٹیشن آپس میں ملنے لگیں. روحانیت میں بھی یہی مثالیں آتی کہ اگر ہماری روحانیت طاقتور تو بارگاہ الہی سے آنے والا سگنل ہم بالکل صاف صاف اور صحیح طریقے سے کیچ کریں, اور اگر روحانیت طاقتور نہیں تو وہاں سے سگنل تو صحیح آ رہا مگر ہماری روحانیت کی کمزوری کی وجہ سے اس سگنل کو کیچ کرنے میں پریشانی ہو سکتی. تو ایسے لوگوں سے صرف علماء کرام نے استخارہ کرنے کے لیے کچھ خاص شرطیں لگا دی, جو آپ پچھلی دفعہ سن چکے ہیں تقریباً سب, کہ طہارت کے ساتھ استخارہ دیکھا جائے, نماز کے بعد استخارہ دیکھا جائے, رات کی تاریخی میں یا حلق کو بھی استخارہ دیکھا جائے. جب انسان تقریباً ساری دنیا سے کھٹا ہوا ہوتا, وہ جو مسئلہ آیا کہ نماز شب کے بعد یا نماز صبح, اسی میں ایک چیز یہ بھی بعض علماء نے شامل کی کہ استخارہ دیکھنے کے کچھ خاص ٹائمنگ اگر اس کی پابندی کرے تو بہت ہی بہتر. محدث کاشانی نے تقویم المؤخرین میں پورا اشتہار بنایا, وہ بیان کرنا تو بالکل بیکار ہے, نہ مجھے یاد رہ سکتا ہے نہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر کبھی کسی سے آپ استخارہ دکھوا رہے اور وہ کسی وجہ سے اس استخارے کو ٹال رہا, تو اس میں یہ بھی پہلو ہو سکتا یہ بہترین وقت بھی بعض روایتوں میں نہیں, یہ بعض علماء کے قول کے مطابق ہے, اس کی پابندی کی جائے تو استخارے کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا. اور ان باتوں میں بھی بہت سے عجیب عجیب پہلو نکل آتے, مثلاً جمعہ کا دن بہترین دن, لیکن بعض علماء ماہرین استخارہ کا یہ کہنا کہ جمعہ کے دن کے استخارے عام طور پر بالکل صحیح جواب نہیں دیتے, عام طور پر اس کے جواب اچھے نہیں آتے, تو استخارہ بہر صبح کسی اور سے دکھوایا جائے. یہ نئی نئی باتیں ہوتی ہیں, میں صرف اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ خود علم کتنا بڑا. اب استخارے کو اسی منزل پر چھوڑتے ہوئے کہ جہاں تک اس کے اہم ترین مسئلے کے آج کی 15 منٹ کی گفتگو میں مکمل ہو گئے, اب ہم آتے ہیں اپنے نئے موضوع پر. یہ نیا موضوع
ہماری کوشش یہ ہے کہ 25 سے 30 منٹ میں مکمل ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر کچھ مسائل سطح نظام کے بارے میں آ سکیں. اب استخارے کے بعد اسلام میں ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے استشارہ. یہ ویسے ہی جو ایک معاشرتی مسئلہ ہے اس میں بڑی ذمہ داریاں ہیں, فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں, اس لیے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. استشارہ یعنی دوسروں سے مشورہ لینا. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ عربی کے جن الفاظ سے پہلے الف سین اور تے آ جاتا عام طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز طلب کرنا, کوئی چیز مانگنا. خیر یہ مسئلہ کلام عرب کا ہے تو استشارے کا مطلب ہے مشورہ طلب کرنا. قرآن کریم نے دو مقامات پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 36 سے 38 پیغمبر اسلام کو دو مرتبہ یہ حکم دیا کہ وہ شاور ہو, اے حبیب ان لوگوں اپنے صحابیوں اپنے ارد گرد جمع لوگوں سے مشورہ ضرور لیا کرو. تو اسلام کے اعتبار سے مشورہ مانگنا اور مشورہ لینا یہ بھی ایک انتہائی اہم بات ہے. ضمنی طور پر میں ایک بات کی اور وضاحت کر کہ در حقیقت استخارہ ہو یا لوگوں کے مشورے سے کوئی کام کرنا, دونوں ایک پہلو یہ بھی پوشیدہ کہ پروردگار عالم ایک مومن کو یہ بتانا چاہتا کہ دیکھو کبھی اپنی عقل کو مختار کل نہ سمجھنا, یہ خیال نہ کرنا کہ اس دنیا میں تم بغیر خدا کے سہارے رہ سکتے ہو. جو آدمی مشورہ نہیں مانگتا اور جو آدمی کسی سے استخارہ نہیں کرتا وہ پھر کیا کرتا, کہتا ہے کہ جو اس کی عقل میں آتا وہ اپنی عقل کو بالکل اس پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کر کے کاموں کو کر گزرتا. اسلام کے نقطۂ نگار انسان ظاہری وسائل پر اور اپنی طاقتوں پر اتنا اعتماد یہ خود آرام کی منزل میں تو نہیں مگر ایک تقوی کے خلاف چیز ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہے یا میری عقل میں اتنی طاقت ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں, یہ فقط خدا کی شان ہے جو یہ پکار کے کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں کسی کا محتاج نہیں. انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھنا پڑے گا. اسی روایتوں میں مشورے کے بارے میں یہ جملہ بھی آیا کہ جو آدمی طلب اللہ رائے ہوں, جو آدمی اپنی رائے اپنی ذہانت کو اپنی عقل کو اتنا بہتر سمجھتا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی, طلب اللہ رائے ہوں, اللہ ایک وہ دن لاتا کہ اس کی رائے اور اس کی عقل بالکل ختم ہو کے رہ جاتی. ہمارے ملک کے موجودہ حالات ہی ایسے کہ کتنے ہی ایسے انسان تھے کہ جن کے منصوبے, جن کی پلاننگ, جن کا اپنی ذات اور اپنی عقل پر اعتماد بہت زیادہ, لیکن جب پروردگار عالم کی لاٹھی حرکت میں آئی تو ہم نے دیکھا کہ نام و نشان تک پھٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کتنا عظیم انقلاب آیا اور کتنی بڑی تبدیلی آئی. یہ میں اس لیے بطور مثال کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں جب آپ روایتوں میں سنتے تو پھر اس کو ماحول اور معاشرے سے آپ پہلی بھی چیزیں ملائیے بھی تو ان روایتوں کی حقانیت اور زیادہ آپ سے واضح ہو جائے گی. تو جو آدمی اپنے آپ کو اپنے کل سمجھتا, جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بہترین ذہانت کا مالک, جو فیصلہ کر لوں وہ صحیح ہوگا یا صحیح ہونا چاہیے, ارے کون ایسا ہے کہ جس سے میں مشورہ لوں کہ سب کے سب اس سے حقیر یا پتھر, یا میں سب کو دبا سکتا ہوں یا میں سب کے نام و نشان کو مٹا سکتا ہوں. طلب اللہ رائے ہوں, پروردگار عالم اس کی عقل کو تل کر دیتا اور تبھی وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس جاتا ہے اور اپنے نام میں آ جاتا. بارہ یہ تو ضروری بات آ گئی کہ انسان کا اللہ کی ذات پر توکل بڑھانا اور انسان کا اپنے آپ کو کمزور سمجھنا, یہ بھی ایک پہلو ہے اس کے بارے میں کہ بھائی ہم نے بہت کچھ سوچا لیکن آخری فیصلہ اللہ کرے گا, اور یہ بھی ایک پہلو ہے مشورے. اب آپ ایک طرف یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارے معاشرے میں مشورہ کتنا قلیل ہوتا چلا جا رہا اور روایتوں میں اس کی کتنی اہمیت بتائی گئی. قرآن پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کو مشورہ کرنا, اور جب ہم حدیثوں کو دیکھتے تو قدم قدم سے حدیثیں ہمارے سامنے بکھری ہوئی نظر آتی. تبھی ہمیں اس حدیث کو دیکھنے کا موقع ملتا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ المشاورۃ عین الہدایۃ, کہ اصل ہدایت عین ہدایت پکی ہدایت یہی مشورہ, یہ ایک ہدایت ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لا ظہیرہ کالمشاورہ, انسان کا کوئی مددگار مشورے کی طرح سے ہو ہی نہیں سکتا. مشورہ جس طرح سے انسان کا مددگار, ایسا کوئی مددگار اس دنیا میں نہیں پایا جاتا. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم فرما رہے المشاورت و مبارکہ, مشاورت یعنی مشورہ لینا یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی تھی یہ برکت والی چیزوں میں سے چیز تبھی ہم یہ دیکھتے کہ معصوم فرماتے کہ من لم یستشر ندیما، ایک حدیث اور دوسری میں جو میں نے پچھلی دفعہ کی کہ ماں ہار من استخار و ماں ندیما من استشار، ایک حدیث کہ جو آدمی مشورہ لینے کو پسند نہیں کرتا ضرور وہ ٹھوکر کھائے گا، ضرور وہ نادم ہوگا، ضرور اسے مصیبت سے بدلا پڑے، اور اسی کے برعکس بالکل اس کی الٹ حدیث جب مولا کائنات کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تو پیغمبر جو ارشاد فرما رہے کہ ماں ہار من استخار، استخارہ کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوگا، مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوگا کہ یہ میں نے کیا حماقت کر دی، یہ میں نے کیا غلطی کر دی، تبھی ہمارے سامنے یہ حدیث آتی کہ لا مظاہرہ تھا اور سب کو من المشاورہ، کہ مشورہ لینے سے زیادہ کوئی قابل بھروسہ دوست ہے ہی نہیں جس پر انسان تکیہ کر سکے، جس پر انسان سہارا کر سکے، لا مظاہرہ تھا اور سب کو من المشاورہ، مشاورت سے بڑی کوئی دفاع چیز رینائبل چیز قابل بھروسہ ہے ہی نہیں، تبھی ہمارے سامنے یہ حدیث آتی کہ ماں اتبا امرا اور انل مشاورہ، کہ آج تک کوئی انسان مشورے کی مدد سے کبھی کسی گڑھے میں نہیں گرا، یا دوسرے الفاظ میں اس کو ایک اور حدیث سے پیغمبر نے واضح کیا کہ لن یحلق امرا عن المشاورہ، اگر کوئی مشورہ لینے والا انسان ہے تو کبھی وہ ہلاکت کی منزل پہ نہیں پہنچے گا، کبھی نہج البلاغہ میں ہمیں مولا کا سلام نظر آیا کہ جس نے اپنی عادت بنا لی کہ وہ مختلف رائے کو جمع کرتا، مختلف لوگوں کے مشورے کو جمع کرتا، وہ واقف ہو جائے گا کہ کہاں کہاں خطا اور غلطی ہو سکتی، اور کبھی ہمیں معصوم کی وہ حدیث نظر آئی کہ جس میں امام نے کہا کہ تین آدمی قبر توڑنے والے، تین ایسے آدمی ہیں جو قبر توڑنے کا سبب بنتے، من استکبر عملا، ایک وہ کہ جو اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھتا، ومن نسی ذنبا، اور دوسرا وہ کہ جو اپنے گناہ کو بھلا کے بیٹھا، اور تیسرا من استبصر برائے، جو ہر کام اپنے رائے اور مشورے سے کرتا، اپنے عمل کو بڑا سمجھنے والا، اپنے گناہوں کو بھول جانے والا اور اپنی رائے کو اپنے کل سمجھنے والا، معصوم کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر توڑنے والا انسان، اور پھر آگے کی منزل پہ ہم یہ بھی دیکھتے کہ معصوم یہ بتا رہے کہ جب مشورہ لیا جاتا تو مشورے میں کسی انسان کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو کہ بھائی وہ بہت ہی عقل مند ہے، اس سے مشورہ لو، ارے یہ کیا ہے، یہ بیچارہ غریب ہے یا غلام ہے یا ٹھیلا لگانے والا، اس سے مشورہ نہ لو، اس سے مشورہ لیا جائے، معصوم بتا رہے کہ جب تم مقام مشورہ میں آؤ تو کسی کو حقیر سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، پھر ہو قبر روایتیں ہمارے پاس آ گئی، پہلی روایت جو پچھلی دفعہ پھر بھی بیان ہو گئی، ایک ایسے شخص جو خاصہ پڑھا لکھا تھا مگر معصوم کے مقابلے میں کسی کا علم کیا، ایسے شخص سے مولا نے مشورہ لیا کسی معاملے میں، وہ خبر دے جسم کہاں پر تھا، مولا آپ مسلی میرا جیسا انسان مشورہ دے، مسلو آپ جیسے انسان، تو روایت کا جملہ آپ کو یاد ہوگا، شبہ المفسد علی کس انداز سے ہو گئے جیسے کوئی خطرناک آدمی ہوتا، اور کہا کہ مشورہ تو اللہ کا رسول بھی لیا کرتا جو سارے انسانوں میں سب سے بلند تھا، ہاں یہ دوسری بات ہے کہ پھر عمل وہی کرتے تھے کہ جو اللہ نے کہا، یا ابن ابی عمیر فضیل سے روایت نقل کرتے کہ فضیل نے کہا ایک دن میں معصوم کی خدمت میں تھا، جیسے امام نے کسی صاحب نے مجھ سے مشورہ مانگا، میں گھبرا کے کہنے لگا مولا کیا میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، امام نے کہا آپ جب مانگا جائے، دو پہلو بتا دی، ایک تو ان لوگوں کو روک دیا گیا جو ہر معاملے میں دخل کر معقولات کیا کرتے، ہر ایک کے معاملے میں تانگ لگایا کرتے، ان کی ضرورت ہو یا نہ، انہیں معلوم ہو یا معلوم نہ، آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ ضرور بولتے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا گیا کہ کسی بھی انسان کو فقط اس لیے اپنی نہ سمجھو کہ تمہارے خیال میں وہ تم سے کم عقل رکھتا یا وہ تم سے کم علم رکھتا، معصوم کا جملہ کہ ہاں جب مشورہ مانگا جائے تو مشورہ ضرور دیا کرو، چاہے ظاہری اعتبار سے تم اپنے آپ کو اس آدمی سے چھوٹا سمجھ رہے ہو کہ جو مشورہ مانگ رہا، اور پھر وہ معتبر ترین روایت کہ حسن ابن جہنم کہتے کہ میں ایک مرتبہ آٹھ امام کے پاس بیٹھا تھا، ساتویں امام کا تذکرہ ہونے لگا، دوران ذکر آٹھویں امام نے کہا کہ ان عقلہ لا یعاذلو به العقول، میرے بابا کی عقل ایسی کہ کسی انسان کی عقل کا اس سے موازنہ نہیں ہو سکتا، کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انسان کی عقل اور معصوم کی عقل مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود اکثر یہ دیکھا کہ امام اپنے غلاموں سے مختلف کاموں میں مشورہ لیا، ایک مرتبہ میرا بابا یہ تشریح جملہ کا امام نے ارشاد فرمایا کہ ان عقل ہوں لا یعاذلو به العقول، میرے بابا کی عقل کا عام انسانوں سے کوئی موازنہ ہی نہیں، مقابلہ ہی نہیں، مگر اس کے باوجود ایک مرتبہ حبشی غلام، غلام ایک تو ویسے ہی معاشرے میں ہر بھی، اور غلاموں میں بھی پھر کیٹیگریز ہوتی، حبشی غلام تو سب سے زیادہ حقیر غلام، ایک پرانے غلام، میرا بابا مشورہ لے رہا، لوگوں نے اعتراض کیا، مولا آپ اور اس سے مشورہ لے رہے، اب یہ روایت استخارے کے لیے مسئلے کو حل کرتی، تو میرے بابا نے عجیب جواب دیا، میرا بابا کیا فرماتا تمہیں کیا پتا، پتا اللہ والا لسان ہی، بعض اوقات اللہ میری ہدایت کا سامان اس کی زبان پہ کر دیا کرتا، یعنی یہ جو مشورہ دے اپنی عقل سے نہیں دے، اکثر ایسا ہوتا ایک بالکل معمولی انسان، ایک عقل کے اعتبار سے بھی کمزور انسان، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر اس کی زبان پر اتنی بڑی کوئی بات آ جاتی کہ انسان حیران ہو جاتا، پتا اللہ والا لسان ہی، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے خدا میری ہدایت کو اس کی زبان سے جاری کر دے، اس لیے مشورہ تو اس سے بھی مانگا جائے گا، مشورہ تو میں اس سے بھی طلب کروں گا۔ وہ تاریخ میں ایک واقعہ بھی ہے جو میرے موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ بعض اوقات کس طرح پروردگار عالم بالکل ہی بے دین اور جاہل انسان کی زبان کے لیے کوئی حق کی بات جاری کر دیتا، جب مولا کائنات کے روضے کو نازل صاحب جو رانی اور سونا لگا کر گنبد کے اوپر اس نے مزید سونے کا اضافہ کروایا اور اس کے بعد نقش و نگار بنوائے، ایک مسئلہ یاد ہے جو بھائی قرآن کی آیتیں بھی لکھی جائیں، جو پرانے اسلامی آرکیٹیکچر کا ایک اہم ترین جو ایران کی قدیم عمارتوں کو دیکھیں، عراق کی قدیم عمارتوں کو دیکھیں، جو پیڑ بوٹے بنائے جاتے اس کے ساتھ آیات پرانی کو بھی لکھا جاتا، تو اب یہ مسئلہ انجینئر کے سامنے پیش آیا کہ ہم کون سی آیت یہاں پہ لکھتے ہیں، نادر شاہ تمہاری یہ تو سب کو معلوم کہ ایڈمنسٹریٹر یا منتظم بہت اچھا تھا، لیکن ویسے بالکل جاہل تھا، یہ کدڑیا ہے جانوروں کو چلانے والا، اس کے فاقات کے تحت اس کو حکومت مل گئی، تو ایک مرتبہ کسی وزیر نے جا کے اس سے پوچھ لی، اب وہ بالکل جاہل آ گئی، اختیار اس نے کہا کہ یہ والی قرآن آئے جس کو ید اللہ فوق آئے بھی اللہ کا ہاتھ انسانوں کے ہاتھ پہ بلند، اچھا جب یہ جواب اس انجینئر کو ملا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ اتنا جاہل آدمی ایسا انسان اور وہ ایسی آئے پکا سکتا کہ مولائے کائنات کے روزے کے گنبد پر لکھنے کے لیے اس سے زیادہ مناسب جاہلی کو آیت ہو کہ ید اللہ فوق آئے بھی اللہ کا ہاتھ انسانوں کے ہاتھ پہ فوقیت رکھتا ان کے اوپر بلند، تو اس نے ایک مرتبہ وزیر سے کہا کہ دوبارہ جا کے پوچھو کہ اب ہم کیا آیت لکھیں، پچھلے واقعے کا حوالہ کیے بغیر اب جب دوبارہ یہ وزیر جا کے مشورہ لیتا تو نادر شاہ کہتا بھی مجھے کیا پتا، میں نے تو پورا قرآن بھی ختم نہیں کیا، یہ جا کے کسی عالم سے یا ایسے آدمی سے پوچھو کہ جو ان چیزوں کو جانتا ہو، تو انجینئر نے کہا کہ اسی لیے میں نے آپ کو دوبارہ بھجوایا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا جاہل انسان اب وہ ایسی مناسب آیت بتا سکتا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید خدا نے اس کی زبان پہ اس جملے کو جاری کیا اور بعد کے واقعے نے اس کی تصدیق کر دی، تو یہ اسی لیے معصوم کہہ رہے کہ مشورہ تو میں غلام سے بھی مانگ رہا ہوں، اب یاد کیجیے وہ پچھلی تقریر کا پہلا حصہ عرض کیا گیا کہ ایک استخارہ یہ کہ انسان انتظار کرنے کا یہی مطلب کہ کبھی کوئی دکاندار، کبھی کوئی بس کا کنڈکٹر، کبھی کوئی بالکل اجنبی آتی مزاق میں آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوگا، لیکن آپ کو بالکل یہ لگے گا کہ گویا اللہ نے اس کی زبان پر میرے لیے کسی ہدایت کو جاری کر دیا، چاہے اس کو بھی پتا نہ ہو کہ یہ میں جو بات کس آدمی سے کہہ رہا ہوں جس کا مسالہ کیا ہے وہ تو بالکل مذاق میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، تو معصوم نے ہم کو یہ اصول بھی بتایا کہ مشورہ لینے سنو ہر ایک کی بات اور کسی کو ظاہری طور پر حقیر سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، اور پھر ہاں یہ ضرور بتایا کہ عمل کس سے مشورے سے کرنا، وہ ابھی ہر قریب وہ مرحلہ آ رہا تو پہلی بات تو ہمیں یہ بتائی گئی کہ مشورے کی اسلامی معاشرے میں اہمیت کتنی. پھر یہ بات بتائی گئی کہ جب کسی سے مشورہ ملے تو اس کو حقیر سمجھ کے غور کرنے سے انکار نہ کرو. ہاں غور کرو یہ ضرور ہے, کیونکہ ابھی آپ چوتھا اس کا تفریح کا سنیں گے. یہ معصوم بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کے مشورے پہ عمل کرنا ضروری ہے, کن کے مشورے کو نظر انداز کیا جانا. تو اگر کوئی عام انسان ایسا کہ ظاہری اعتبار سے حقیر ہے مگر عقل کے اعتبار سے بلند ہے, اس سے تو مشورہ لینا ہی زیادہ. تو یہ پہلو واضح کرنا, یہ سمجھ کر یہ مطلب ہم پی ایچ ڈی ہم جو پوچھے ایک عام آدمی سے مسئلہ یہ غلط, کہ یہ الگ چیز ہے اور عقل الگ چیز. لیکن وہ عام انسان جن کے پاس مشورے کی صلاحیت نہیں, وہ بھی اگر تم سے کچھ کہے تو اس پر بھی غور ضرور کرو, کبھی اس کے اندر ہدایت پوشیدہ ہوتی. اس کے بعد ایک اور اہم ترین پیغام آ رہا ہے اسلام کا مشورے کے چیپٹر میں, وہ یہ کہ جب تم سے کوئی مشورہ لے تب بھی, اب بات ہو گئی ابھی تک تو یہ بات ہے کہ ہمیں مشورہ لینا چاہیے, اب مسئلہ آ رہا کہ اگر کوئی آ کر ہم سے مشورہ مانگے تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی. کیا اگر ہم خود کبھی کسی کے معاملے میں دخل دے رہے تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی. ایک روایت آتی آج مستشار اور مطمئن کہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہو جاتا. اگر غلط مشورہ دے رہا, بغیر سوچے سمجھے مشورہ دے رہا, بغیر حقائق کو جانے ہوئے مشورہ دے رہا, تو گویا وہ امانت سے خیانت کر رہا. یعنی جتنی بھی حدیثیں اور روایتیں خیانت کی مذمت میں آئی ان سب کے دائرے میں وہ بھی شامل کہ جو کسی کا پیسہ چوری نہیں کر رہا, جو کسی کی جائیداد میں قبضہ نہیں کر رہا, جو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر رہا لیکن مشورہ غلط دے رہا ہے, وہ بھی اس دائرے میں آ گیا. مشورہ غلط دینے والوں کی دو قسمیں, ایک وہ کہ جو جان بوجھ کے غلط مشورہ دیتے, پھنسانا چاہتے ہیں کسی انسان کو, مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں کسی انسان کو. شادی بیاہ کے مواقع پر اکثر یہ ہوتا کہ پتا ہے کہ اس غلطی کسی حید کی وجہ سے کہیں شادی نہ ہو سکے, اور یہ کوئی سیدھا سادہ یا حد سے زیادہ ہم سے بھروسہ کرنے آ گیا, غلط مشورہ دے کے اس کو گویا اس مقام پہ پھنسا دیا گیا. اور ایک وہ لوگ بھی ہوتے جن کی جانب میں نے مختصرا اشارہ کیا تھا لیکن ان کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں, ایک وہ لوگ بھی ہوتے جو جان بوجھ کے غلط نہیں دے رہے لیکن ان کی عادت بن گئی, ہر جگہ ان کی زبان چلنے لگتی. وہ سنسیت کے ساتھ ایمان آدمی کو جو مشورہ دینے والے آتے, کوئی ایلوپیتھی کی بات کرے, کوئی ہومیوپیتھی کی بات کرے, کوئی حکمت کی بات کرے, کوئی سردی گرمی کی بات کرے, یہ مشورہ بھی شریعت کے اندر ایک گناہ بن جاتا. اگر آپ بن جاتا اگر آپ نے بغیر کسی تحقیق کی مشورہ دیا, بس ایسے ہی عادت کے تحت اور خالی بیمار کرے, یہ ہر جگہ کا مسئلہ. تو اسی لیے مولا نے کہا آج مستشار اور موقع میں امانت کی مثال دی, اگر کسی نے امانت ہمارے پاس رکھوائی اور ہم نے جان بوجھ کر اس میں خیانت کی شرح ہم مجرم, اور اگر نہیں ہم نے اس میں سے کچھ چوری نہیں کیا لیکن اس کی امانت کو لاپرواہی کے ساتھ رکھ دیا, ڈال دیا اسی طریقے سے اور ہمارے گھر سے چوری ہو گئی, تو خیانت ہم نے نہیں کی لیکن شرح ہم مجرم, ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے نقصان کی تلافی کرے. تو محتمن کا مشورہ دینے والے کو بھی آگاہ کیا جا رہا کہ مستشار و محتمن کہ تم امین ہو جب تم سے کسی نے مشورہ لیا. اور ایک تیسرا پہلو اور, امین امین کا مطلب یہ کہ تمہیں نہ امانت سے خیانت کرنا اور نہ ہی بغیر سوچے سمجھے بغیر غور کیے ہوئے مشورہ دینا. اور تیسرا پہلو یہ بھی آ گیا کہ تم مشورہ دو یا نہ دو مگر جو اس کا راز تمہیں پتا چلا اس کو تم فاش نہیں کر سکتے ہو, کسی اور کو نہیں بتا سکتے, اسے اپنی حد تک چھپانا واجب ہے. یہ گویا ایک امانت ہے جو تمہارے پاس رکھوائی جا رہی. اس کے بعد ہمارے سامنے دوسری حدیث آ رہی کہ جس کے اندر معصوم فرماتے کہ اگر کسی آدمی دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا, طلب اللہ عقلہ, تو پروردگار جو کم سے کم عذاب اس پہ نازل کرے گا وہ یہ کہ اس کی عقل کو سلب کر لیا جائے گا. ابھی اس وقت صاحب عقل ہے, صاحب علم ہے, معاشرے میں عزت اور احترام, مگر اللہ کی طرف سے کم حکم وسیع اس کے اوپر آئے گا, جو کم سے کم عذاب آئے گا وہ اپنی عقل و خرید کے ہاتھ کو بیٹھے گا. اور تیسری حدیث کو مولا دیا گئی, من غشا
من غش المسلمین مشورتن فقط برے کو مل ہو، جو کسی مسلمان کو مشورے میں دھوکہ دیتا ہے، میں اس سے بری، میں اس سے بیزار، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں، میرا اس کا ہر رشتہ ختم ہو گیا ہے، یہ لفظ برے تو وہی جس سے لفظ تبرہ بنا، یعنی میرے اس کے بیچ میں اب تبرے کا رشتہ آ گیا۔ من غش المسلمین مشورتن، جس نے کسی مسلمان کو مقام مشورہ میں دھوکا دیا، اس کے ساتھ فراڈ کیا۔ اس کے بعد اب ہمارے سامنے ایک چوتھا مسئلہ تھا کہ جب آپ صحیح طریقے سے مشورہ لے لیں تو معصوم اس کے بعد کو جملے ارشاد فرماتے، ایک حدیث ہمارے پاس آئے جب آپ نے صحیح مشورہ لیا، حدیث آئے کہ استرشد العاقل ولا تاسوہ فتندم، عاقل سے مشورہ لو مگر جب وہ مشورہ دے دے تو اس کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ پھر تمہیں ندامت اٹھانا پڑے گی۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے تو مشورہ لے کے کام کیا تھا، ضرور تمہیں نقصان ہوگا، ضرور تمہیں ندامت ہوگی۔ اور دوسری حدیث یہی کہ جو آدمی مشورے کی مخالفت کرے، جب وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے تو سوائے اپنے نفس کے اور کسی کو ملامت نہ کرے اور کسی پہ ذمہ داری نہ ڈالے۔ تو یہ چار ابتدائی مرحلے کہ مشورے کی اہمیت، مشورہ کن لوگوں تک سے لیا جا سکتا، اور پھر صحیح مشورہ دینے کی فضیلت، اور مشورے پر عمل کرنے کا مقام، اور آخری چیز، ان میں سے ہر بات کو میں پھیلانا چاہتا تو بہت زیادہ پھیلا سکتا، لیکن کیونکہ میرا مقصد نہ آپ کے وقت کو ضائع کرنا ہے اور نہ ہی درس کے اصل مقصد یعنی فقہ کو نظر انداز کرنا، اس لیے پانچویں اور آخری بات سنیے اور مشورے کا چیپٹر کھلو۔ پانچواں اور آخری ہمارے سامنے پہلو آتا کہ آپ انسان کن لوگوں سے مشورہ لیں، کیونکہ معصوم کی ایک حدیث پچھلی تقریر میں آ گئی کہ اتنا یہ مشاورت الحدود ہوا، ہر مشورے کی بھی حدود، یہ نہیں ہے کہ اگر مشورے کی اتنی اہمیت تو آپ ہر آدمی سے مشورہ لینے لگے۔ اس طرح نماز کی اہمیت بہت زیادہ، لیکن 24 گھنٹے مصلی بٹھا کے نماز پڑھنا اس کو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا۔ ان مشاورت الحدود ہوا، اور اگر آپ نے مشورے کی حدود کا خیال نہ رکھا تو کانت مضرت ہوا اکثر من منفعتہا، معصوم کہہ رہے کہ مشورے کا نقصان زیادہ ہوگا اس کے نفع اور فائدے کے مقابلے میں۔ اب ہمیں کس سے مشورہ لینا، بہت ہی مختصر حدیثوں کو پڑھتے ہوئے بغیر وضاحت کی پہلی چیز آتی، اس حدیث میں بیٹھوس دو پیغام، یہ تو مولا کی حدیث کہ جب تم کسی سے مشورہ لو، جب کسی سے مشورہ لو، شاور فی امر یا فی حدیث، اپنے کاموں سے مشورہ لو ان لوگوں سے، ان الذین یخشون اللہ، جن کے دلوں میں خوف خدا، ان الذین یخافون اللہ ہے ایک حدیث میں، ان الذین یخشون اللہ دونوں کے ایک ہی معنی ہے تقریباً، مشورہ انہی سے لو کہ جو خوف خدا رکھا کرتے۔ اور پھر دوسرا حکم جو میرے موضوع سے خارج لیکن بڑا اہم حکم ہے، وہ احسب الاقوام علی قدر التقوی، اور اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرو مگر ان کے تقوی کی مثال کو دیکھ کر، جس کا تقوی کم ہے اس سے محبت بھی کم ہو، جس کا تقوی زیادہ ہے اس سے محبت بھی زیادہ ہو۔ یہ پورا مستقل الگ عنوان بن گیا کہ دوستی کے کیا حدود اسلام نے بتائے۔ انشاءاللہ استخارے اور مشورے کے بعد آئندہ کسی تقاریر میں دوستی کی حدود بھی آئے گی تو میں اصل حدیث کا وہ ٹکڑا جو اس وقت موضوع سے متعلق ہے، پہلی چیز مشورہ لو کہ جس کے دل میں خوف خدا، یہ معصوم بیان کر رہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسری حدیث آئی، اس حدیث میں مشورے کی اہمیت بھی بتائی گئی اور مشورہ لینے والے کا کی شرائط بھی بتائی گئی۔ معصوم بتا رہے کہ اتنا مشاورت العاقل النافع یمن ورشد وتوفیق من اللہ، ایک عاقل اور نصیحت کرنے والے سے مشورہ لینا یہ اللہ کی طرف سے رشد ہے یعنی ہدایت، یمن اللہ کی طرف سے برکت، وتوفیق من اللہ اور اللہ کی طرف سے تمہاری ایک مدد ایک توفیق ہے۔ اگر تم ایسے آدمی سے مشورہ لیا جو عاقل بھی ہے عقل رکھنے والا اور ناسے بھی، ناسے یعنی اس کے دل میں تمہارا درد، وہ تمہیں صحیح نصیحت بتائے گا۔ اور القریب اس سلسلے کی چوتھی حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی، تیسری حدیث تو بہت ہی مشہور ہو چکی، نہج البلاغہ، میرا مولا کہتا کہ مجھے ایک بزرگ کی رائے نوجوان کے جوش اور ہمت سے زیادہ پسند، ایک نوجوان جو جوش میں بھرا، جذبے میں بھرا، پر بڑھ کے باتیں کر رہا، اس سے زیادہ مجھے اس بزرگ کی رائے پسند ہے جو انتہائی ٹھنڈے طریقے سے سوچ سمجھ کر اپنے تجربے کی روشنی میں ہدایت اور مشورہ دے رہا۔ ان حدیثوں کو سنتے جائیے، اس کے بعد اس کا خلاصہ۔ پیغمبر اسلام کا مشورہ، اے علی کبھی تین آدمیوں سے مشورہ نہ لینا، مسلم سے مشورہ نہ لینا، کنجوس اور بخیل سے مشورہ نہ لینا، حریص سے مشورہ نہ لینا، اس لیے کہ مسلم آدمی تمہارے لیے یعنی اتنا وہ درد ہو اور اتنا ڈر کے مشورہ دے یہ تمہارے لیے نکلنے کے راستے کو بھی تنگ کر دے گا. ہر چیز میں کہے گا کہ نہیں اس میں نقصان, یہ نہ کرو یہ نہ کرو, اتنا ڈر ڈر کے مشورہ دے گا کہ تم کسی کام میں بھی داخل ہو جاؤ تو اس سے نکل ہی نہیں سکتے, یعنی تمہیں غلط مقام پہ مصیبت میں مبتلا کر کے پھنسا دے گا. وکیل یا کنجوس سے کبھی مشورہ نہ لینا, اس لیے کہ وہ جب بھی تمہیں مشورہ دے گا تو ایسا مشورہ دے گا کہ جس میں تمہارا نقصان اور اس کا فائدہ ہوگا. جس زمانے میں میں ایجوکیشن کا ایک ڈپلوما لے رہا تو اس وقت مجھے یہ بتایا گیا کہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا کہ جو ہمیشہ فرسٹ ڈویژن کے نمبر لیتا آتا ہے, جو سیکنڈ ڈویژن یا تھرڈ ڈویژن کا ٹیچر اسے کبھی پرچے چیک کرنے کے لیے نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ساری زندگی وہ تھرڈ ڈویژن میں پاس ہوا تو وہ یہ سمجھتا کہ 60% نمبر تو بہت بڑی چیز ہوتی, وہ کسی اسٹوڈینٹ کے طالب علم کو دینے کو تیار نہیں ہوتا. ہمیشہ پرچے اسے چیک کرنا چاہیے. یہ ہمیں ایجوکیشن کی تعلیم کے دوران, فلاسفی آف ایجوکیشن کے دوران ایک مشورہ دیا گیا کہ پرچہ چیک کرنے کے لیے اس کو رکھو جو خود اچھے نمبر لیتا آیا, جسے معلوم کہ ایسے ذریعے لوگ معاشرے میں 60-65 نمبر لانا کوئی مشکل کام نہیں. تو مولا کو مشورہ مل رہا کہ اے علی کبھی فقیر اور کنجوس سے مشورہ نہ لینا, وہ ہمیشہ تمہیں تنگی اور پریشانی کے اندر رکھے گا. وہی کام بتائے گا کہ جس میں پیسہ بچ جائے چاہے تمہاری جان چلی جائے. اور کبھی حریص سے اور لالچی سے مشورہ نہ لینا, وہ جو کہ لالچی اسے لالچ تو دنیا اور آخرت کی برائی کو تمہارے سامنے بہت ہی اچھا بنا کے پیش کرے گا. اور پھر معصوم کی آخری حدیث جس پر میں اس موضوع کو مکمل کر رہا ہوں کہ عام لوگوں سے معصوم کہہ رہے کہ جس سے مشورہ لو اس میں چار باتیں دیکھو, اسے عاقل ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح مشورہ دے سکے, اسے دیندار ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے صحیح مشورہ دینے میں کوئی تو ڈر ہو اس آدمی کے دل میں, دیندار ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ کو یعنی خالی اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے مشورہ دے, اسے تمہارا ایسا دوست ہونا چاہیے جیسا سگا بھائی, تاکہ تمہاری پریشانی اور مصیبت کو وہ اپنی مصیبت اور پریشانی سمجھ کے مشورہ دے, ڈالے نہیں نظر انداز نہ کرے, یہ خیال نہ کرے کہ مجھ پر کون سی مصیبت آئی ہے, یہ تو مشورہ اگر غلط نکلا تو یہی تو پھنس جائیں گے. اور چوتھی بات یہ کہ ایسے آدمی سے مشورہ لو کہ جسے تم ساری حقیقت بتا سکتے ہو, اتنی باتیں بتا سکتے ہو کہ تمہارا علم اور اس کا علم برابر ہو جائے. بہت سے ایسے لوگ کہ مشورہ کون سے لینا, مگر ہم اپنے گھر کے حالات نہیں بتا سکتے, ہم اپنے کاروباری حالات نہیں بتا سکتے, آدھی معلومات دے کہ مشورہ لو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. تو مولا کہہ رہے, معصوم کہہ رہے, ایسے آدمی سے مشورہ لو کہ جس کے سامنے تم اتنا کھول کے باتوں کو بیان کر سکتے ہو کہ جیسا اپنے آپ سے اپنے دل کو جو کچھ تم معلومات دے سکتے ہو اتنی معلومات اس کو دے سکو تاکہ وہ صحیح مشورہ دے. تو ان حدیثوں کو ملا کے خلاصہ یہ نکلا کہ جس سے مشورہ لیا جائے اس میں 9 باتیں ہونا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ اسے عاقل ہونا چاہیے. بے وقوف احمق یا وہ آدمی کے جس کی عقل بہت ہی سادہ, اس سے مشورہ نہیں لینا چاہیے. نمبر 2 اس سے مشورہ لے کہ جس کے دل میں خوف خدا. نمبر 3 اس سے مشورہ لے کہ جو تجربے کار بزرگ نوجوان سے زیادہ جو ہر خطرے میں چلان لگانے تیار ہوتا, ایک تجربے کار بزرگ سے مشورہ لینا اسلام کی نگاہ میں زیادہ بہتر. نمبر 4 جس سے مشورہ لے اسے دیندار ہونا چاہیے تاکہ مشورے میں وہ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کرے. نمبر 5 نمبر 6 اور نمبر 7 جس سے مشورہ لے وہ مستل نہ ہو, وکیل نہ ہو, حریص نہ ہو. اور نمبر 8 جس سے مشورہ لے ایسا ہو ٹھیک ایک آدمی بہت قابل احترام, مگر ہم اس کے سامنے اپنے حالات نہیں بتا سکتے. تو نمبر 8 اسی سے مشورہ لے جسے صحیح مشورہ جو ہم کو معلومات کی روشنی میں صحیح مشورہ دے سکے, یعنی ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو کھول سکے. اور نمبر 9 اس سے مشورہ لے جو ناصر یعنی جو آپ کے راز کو راز رکھ سکے, ناصر کے لیے تشریح آئی, جو آپ کے راز کو راز رکھ سکے ایسے آدمی سے مشورہ لے. پھر معصوم کا جملہ, کبھی ہلاک نہیں ہوگے, کبھی مصیبت میں نہیں پڑو گے, کبھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگے. یہاں پہ میں نے وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے آمدن فسائل فقہ کو ٹچ نہیں کیا تھا مشورے سے متعلقہ, کہ کہیں بات پھیلتی نہ چلی جائے, لیکن ایک مسئلہ میں ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ ان لوگوں کو اور زیادہ احساس ذمہ داری بڑھ جائے کہ جن سے مشورہ مانگا جاتا, کہ اسلام کے بدترین گناہوں میں ایک ہے غیبت کا گناہ. مگر سب 10 مقام ایسے جہاں پر اللہ نے غیبت کی اجازت دی, اور ان 10 میں سے 3 مقام ایسے ہیں جہاں غیبت کو واجب قرار دیا گیا. ان میں سے ایک ہے مقام مشورہ, کہ جہاں آپ کو دونوں سہولتیں, یعنی ایک طرف اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے عیب کو خود چھپا کے رکھو, مقام مشورہ میں یہ حکم ختم ہو گئے, اپنا عیب دوسرے کو بتا سکتے اگر مقام مشورہ. اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے عیب کو چھپا کے رکھو مگر مقام مشورہ میں اجازت. جو میں اکثر مثال دیتا ہوں,
کہ ایک آدمی ایک خاندان میں رشتہ کرنا چاہ رہا, آپ کو پتا ہے اس کے حیض, آپ بتا سکتے ہیں. ایک آدمی اپنے نسب کو غلط بتا رہا اور آپ سے مشورہ لے رہا ہے اس سے ڈیلنگ کرنے والا, آپ بتا سکتے ہیں کہ مطلب یہ جھوٹا سید ہے یا غلط سید. ایک آدمی کسی سے کاروبار کر رہا, آپ بتا سکتے ہیں کہ اس آدمی میں کیا خرابی. ایک آدمی کسی کو مکان کرایہ پہ دے رہا, آپ بتا سکتے ہیں کہ تم پھنس جاؤ گے, تمہارا مکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. تو مقام میں مشورہ قیمت تک کی اجازت مل جاتی ہے, تو اسلام میں بدترین گنا. اور دونوں طرح اپنا عیب بھی بتا سکتے ہیں جو آپ نے ابھی سنا مقام مشورہ, اور دوسروں کے عیب بھی بتا سکتے ہیں, لیکن صرف اتنے عیب کے جن کا مشورے سے تعلق, یہ ذہن میں رکھتے ہوں, صرف اتنے عیب کے جن کا مشورے سے تعلق. اور اس میں بھی علماء ایک باریک نقطہ بتاتے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ لینے آیا تو آپ پر واجب ہے قیمت کرنا اس آدمی کی کہ جس کے بارے میں مشورہ لیا جا رہا. اور اگر کوئی مشورہ لینے نہیں آیا لیکن آپ خود دیکھ رہے کہ وہ جس آدمی سے کاروبار کر رہا ہے یا شادی کر رہا مصیبت میں پھنس جائے گا, تو چونکہ آپ سے پوچھا نہیں گیا تو آپ نے بتانا واجب نہیں. لیکن اگر آپ خود سے اس موقع پہ مشورہ دینا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے, واجب نہیں ہے اجازت, اور اس موقع پر غیبت کی بھی اجازت. تو مقام مشورہ اگر خود سے آپ مشورہ دے رہے ہیں تو غیبت جائز ہے, واجب نہیں. اور اگر مشورہ مانگا جا رہا ہے تو آپ کے اوپر غیبت کرنا واجب ہے. جب اسلام کسی حرام کو حلال کرتا تو ایسا ہی مقام ہوتا جو معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ. شراب کب حلال ہوتی, سور کا گوشت کب حلال ہوتا, انہی مثالوں سے سمجھ لے کہ مشورے میں غلطی کرنا یا غلط مشورہ دینا اتنا بدترین گناہ ہوگا کہ اس مقام پر آ کر اسلام ایک حرام کو آپ کے لیے حلال کرنے کو تیار. تو بہرحال ایک مومن ایمان کی نشانیوں میں ایک نشانی کہ وہ اپنی ذات اور اپنی عقل پہ اکتفا نہ کرے, بلکہ جو کام کرے مشورے کے ساتھ کرے. البتہ جب مشورہ کرنا چاہے تو آپ کے دو مستحب حکم, جب مشورہ کرنا چاہے تو پہلے اللہ سے دعا کرے پھر مشورہ کرے, وہ پہلا اتفاق پہلا مستحب. جو تاکہ آپ کا مشورہ اسٹارٹ ہو تو اللہ سے اسٹارٹ, کیونکہ مشورہ اسی آدمی سے تو نہیں لینا, دو تین چار سے لے سکتے. تو مشورے کا آغاز ہمیشہ اللہ سے کرے کہ پہلے تم سے مشورہ پھر دوسروں. اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں سے مشورہ لے تو پیغمبر کی ایک بات یاد رکھیں کہ پیغمبر نے کہا کہ جب تم کسی گروہ سے مشورہ لو, اگر اس میں کوئی ایسا ہے جو میرا ہم نام, اس کا نام یا محمد ہو یا احمد ہو یا محمود, میرا ہم نام ہو, تو تمہیں ہمیشہ بہتر مشورہ ملے. تو جب کبھی مشورہ لے تو ایسے کسی آدمی سے بھی ضرور لے کہ جس کے اندر باقی خصوصیات کے علاوہ ایک نام کی خصوصیت بھی, کہ اس کا نام یا محمد یا احمد ہو یا محمود ہو, کیونکہ یہ پیغمبر کی خواہش ہے کہ میرا نام رکھنے والے سے مشورہ لو, جب یہ کہ اس میں دوسری ساری باتیں بھی پائی جائیں تو تمہیں ہمیشہ خیر والا مشورہ ملے. یہاں پر میری ساری کوشش یہ کہ یہ تقریر اس طرح مکمل ہو جائے کہ 45 منٹ کا جو حضرات کیسٹ بناتے ہیں ان کے لیے کیسٹ ہو جائے, پھر بھی ایک یا دو جملے بڑھ گئے, لیکن آسانی کے ساتھ اس کو نہیں کیا جا سکتا. ایک حصہ مکمل ہوا. اب میں یہ دیکھتے ہوئے کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جو تقریر میں نے ابھی آپ کے سامنے کی, اس کو اگر پھیلایا جائے, ہر حدیث کے ساتھ دو چار واقعات اور دو چار مسائل بیان کیے جائیں, تو کم سے کم 3 تقاریر ہو سکے. لیکن آپ کے وقت کی اہمیت کا خیال کرتے اور یہاں کے طرز پہ اب جو ایک تنگی ہو گئی ہے وقت کی, موضوعات پھیلے ہوئے ہیں اور پریشانی ہے کہ کس کو لیں کس کو نہ لیں, یہ سبب بنا کہ میں نے بڑی جلدی کے ساتھ اس موضوع کو مکمل کیا. اور اب ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے, یعنی اب فقہ کی بات شروع ہو رہی ہے. فقہ کا جو مسئلہ اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نکاح کے مسائل سے مستقل ہے. پچھلی دفعہ 15 منٹ کے مسائل آئے تھے, آج بھی 15 منٹ کے مسائل آئے تھے, تاکہ یہ 2 تقاریر مل کر آدھے گھنٹے کی بن جائے اور آپ کے لیے بھی مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے. کیونکہ آج جو 2 مسائل آئیں گے وہ آئیں گے صرف ان میں سے ایک خاصا دقیق مسئلہ, دقیق ان معنوں میں کہ جن کو فقہ سے بہت زیادہ قربت نہیں, اصطلاحات زیادہ آئیں گی تو وہ گھبرا جائیں گے. ہمارا اصل مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ایک عورت جب شادی کرنا چاہتی تو اس کے اور اس کے والدین کی یہ ذمہ داری کہ وہ کس مرد سے شادی کرے, اس کے چند باتوں کو ڈھونڈے. ان میں کچھ تو ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے بغیر شادی ہی غلط ہے, وہ آپ پچھلی تقریر میں سن چکے ہیں کہ مرتد نہ ہو, اہل کتاب نہ ہو, بہنوئی نہ ہو, اور اسی قسم کی زنا کرنے والا نہ ہو, ایسی عورت سے کسی شوہردار, یہ 4-5 چیزیں ایسی تھیں. میری تو بہت لمبی ہے لیکن میں نے اہم اہم نقطوں کو لیا تھا جو معاشرے میں پیش آ رہے ہیں, اب اسی سلسلے کو مکمل کرنا. اچھا یہ تو تھا جو مسئلہ پچھلی دفعہ آپ نے سنا کہ جس کا خیال کرنا واجب, ایسے مرد سے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی جس میں وہ خرابیاں ہو جو پچھلی دفعہ آپ نے سنی. اس کے بعد پھر مستحبات کا مسئلہ کہ پھر سات ایسے مرد آتے کہ جن سے شادی جائز تو ہے ایک عورت کے لیے یا اپنی گھر والوں کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کرنا, لیکن بہتر ہے کہ پرہیز کرے جس کے اخروی نقصانات بھی ہیں اور دنیاوی. اب یہ جو سات مرد ہیں کہ جن سے شادی کرنے خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا, ان میں سے کچھ ایسے کہ جس کا ہمارے معاشرے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں, لیکن مسئلہ مکمل کرنے کی خاطر ان کو بھی بتا دیا جائے. نمبر ایک آرابی. آرابی ایک اصطلاح ہے اسلام, ایسا آتی جو بالکل جاہل جن دین دنیا کسی چیز سے ان کا تعلق نہ ہو. عرب کے بدوؤں کو آرابی کہا جاتا جو جنگل میں صحرا میں ویرانے میں پڑے رہتے, نہ دنیاوی تہذیب سے اور دنیاوی طور طریقوں سے واقف اور نہ اس کی کوئی معلومات, بس دو چار چیزیں انہوں نے یاد کر لی اسی نقیر کے فقیر ہے. تو ایسے آدمی کا مزاج, ایسے آدمی کا ذہن, ایسے آدمی کی تھنکنگ, وہ سب کچھ اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ ذرا بھی اس کے پاس نظر نہیں ہوتی اور زندگی کے معاملات چلا لے. بہرحال انسان کو کہیں میں سخت ہونا پڑتا ہے تو کہیں نرم بھی ہونا پڑتا. تو یہ ایک مشورہ اسلام دے رہا ہے کہ آرابی, آرابی کا لفظ زیادہ تر تو عرب کے بدوؤں کے لیے استعمال ہوتا, لیکن دنیا کے ان علاقوں کے ان دیہاتوں کے لیے جہاں اسی قسم کا ماحول ہو جو بدوؤں کا تھا, وہاں کے مردوں کے لیے بھی یہ لفظ آ سکتا. تو نمبر ایک یہ کہ آرابی نہ, آرابی سے نکاح کرنے کی بڑی مذمت آئی ہے اسلام. نمبر دو زنجی نہ ہو یعنی حبشی نہ ہو. یہ اب ایک دوسرا مسئلہ کہ آج مغربی دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے لڑکیوں کی طرف سے وہ حبشی مردوں کی ہوتی ہے, اور اسلام کے اعتبار سے زنجی یا حبشی سے شادی کرنا کراہیت رکھتا. اب یہ تقریباً نہ پہچانے والا مسئلہ. نمبر تین کے ساتھی سے شادی کی مذمت, یہ ہے کرد. کرد ایک قوم ہے پوری, ان کے مذمت کے بارے میں کئی حدیثیں ہمارے یہاں آئی. میں جملہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ان کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہیے. نمبر چار جس آدمی سے شادی کرنے کو انتہائی مکروہ قرار دیا گیا وہ ہے مخلف. اب مزید اس میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے. نمبر پانچ جس آدمی سے شادی کو بہت ہی زیادہ مکروہ قرار دیا گیا وہ ہے شرابی. شرابی کے جو شراب پیتا ہے اس سے شادی حرام تو نہیں, گناہ تو نہیں, لیکن بے انتہا کراہیت ہے. میں کیونکہ اپنے آپ پر ایک پابندی لگا چکا ہوں کہ ان مسائل میں فقہ سے نہیں ہٹوں گا تاکہ کسی قسم کا مسئلہ مکس اپ نہ ہونے پائے, ورنہ حدیثیں بھی اس بارے میں بڑی سخت ہیں. زیادہ کوئی باپ اپنی بیٹی شرابی کو دے دیتا یا کوئی عورت کسی شرابی سے شادی پہ تیار ہو جاتی اس کی مذمت میں بڑی سخت حدیثیں آئی, لیکن اب مسائل کے اندر مناسب نہیں ہے. تو نمبر پانچ شرابی. نمبر چھ بد اخلاقات. خصوصیت کے ساتھ یہ جو سات چیزیں آپ سنیں گے یہ وہ حدیثیں جو ایک نہیں پچاس پچاس چالیس چالیس تیس تیس حدیثیں آئی ہیں اس کے بارے میں. اتنا زیادہ تاکید کے ساتھ منع کیا گیا. بد اخلاقات چاہے اس میں باقی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں, حتیٰ یہ کہ وہ دیندار میں بھی نمبر ون, لیکن بد اخلاق آدمی سے شادی اتنا مکرو قرار دیا گیا کہ علماء جب یہ فہرست لکھتے تو میں نے تو چھٹے نمبر پہ بد اخلاق کو رکھا. علماء ہمیشہ اس کو نمبر ون لکھتے کہ سب, کیونکہ اتنی زیادہ روایتیں آئی ہیں مذمت کہ اس کو نمبر ایک لکھا جاتا. بد اخلاق آدمی سے کبھی شادی نہ کی جائے, اور یہ ایک ایسا مسئلہ کہ اسلامی پہلو سے ہٹ عام زندگی میں بھی آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کتنی پریشانی ہو جاتی. اور نمبر سات یہ وہ ہے کہ جو بیان کرنا اس لیے بڑا مشکل کہ اگر اس معیار پر واپس شادی کی جائے تو ہمارے معاشرے کی اکثریت کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. نمبر سات فاسق و فاجر سے شادی نہ کی, فاسق و فاجر. اور یہ ایک بدقسمتی ہمارے معاشرے کی کہ لڑکیاں بعض اوقات رونے لگتی ہیں اور منع کر دیتی ہیں اگر ان کو پتا چلا کہ کسی دیندار سے ان کی شادی ہو رہی, مثلاً داڑھی منڈوانے والا اسلام کی نگاہ میں فاسق و فاجر. اور ایک ایسی خوبی ہے آج کی شادیوں کہ داڑھی رکھنے والوں میں بھی اگر سب نہ صحیح تو 60% ایسے کہ نکاح کے دن تو ضرور ڈاڑی منڈوا دیتے کہ اس موقع پر وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ جب اپنی بیوی سے پہلی ملاقات ہو رہی تو اس پر کوئی غلط امپریشن پڑے, کیونکہ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن ہوتا ہے کچھ لوگوں کے خیال میں. اسلام کی نگاہ مجھے اتنی بدترین خرابی کہ ایسے شخص سے شادی کرنے کو منع کر دیا گیا, لڑکی اور لڑکی کے والدین پہ ذمہ داری ڈال دی گئی. اور ہمارے معاشرے جو سب سے پہلی چیزیں دیکھی جاتی ہے جس لڑکے سے شادی ہو رہی اس پہ یہ ضرور دیکھا جاتا کہ کہیں کوئی داغی رکھنے والا لڑکا داخل نہ ہو جائے خاندان میں تو سب کے لیے مصیبت و آفت ہو جائے گی. تو یہ خصوصیت کے ساتھ بڑی تاکید کے ساتھ ساتواں فرض جس کے رشتے کو منع کیا گیا. اب یہ خالی تاریخ کی بات نہیں بلکہ ہر فرض جو بھی فاسق و فاجر آدمی اگر کسی حرام ادارے میں ملازمت کرتا ہے علی الاعلان یہ بھی فرض داخل جو ظاہرا جانے سنتا وہ بھی فرض داخل فرض یعنی ہر کھلا ہوا گناہ. اور ایسے آدمی یہ بیان نہیں رکھا گیا کہ اس سے شادی کرو جو 100% دین پہ عمل کرے لیکن کم سے کم یہ تو ہے کہ ایسے آدمی سے شادی نہ کرے جس کے گناہ بالکل ظاہر مذمت کی گئی. اور یہ تقریباً یہ جتنے بھی ابھی آپ نے مرد سنے جن سے شادی پکڑو ان سب کے ساتھ تقریباً سب کے ساتھ ایک حدیث ضرور آئی کہ بعد میں اگر تم پچھتاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرنا کسی اور سے نہ کہنا. یعنی حتا یہ کہ خدا تب سے یہ شکوا نہ کرنا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا اگر تم نے شروع میں یہ غلطیاں کی جس سے ساتویں نمبر پہ پھنسے. اس کے بعد ایک آٹھواں آدمی اور آتا لیکن اس کے بارے میں علماء اسے نکاح کی مسئلے میں بیان نہیں کرتے ہیں اور بہت تاکید کے ساتھ بیان نہیں کرتے. وہ ایسا آدمی کہ جو مسجد کا پڑوسی ہو اور نماز جماعت میں اور مسجد میں قریب نہ آتا مسجد سے غائب رہتا اس کے بارے میں بھی صلاحیت کے ساتھ آیا ہے کہ اسے رشتہ نہیں دینا چاہیے. لیکن جتنا ساتھ کی مذمت وہ تو بہت ہی زیادہ اتنی زیادہ کہ بعض علماء اس کو حرام بھی کہتے ہیں. یہ فہرست مکمل ہو گئی ان سات افراد کہ جن سے شادی کرنا ایک لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کے لیے انتہا سے زیادہ صلاحیت رکھتا. اب اس کے بعد مسئلے کا دوسرا حصہ کہ جس طرح لڑکی کے لیے یہ مسئلہ اسی طرح لڑکے کے لیے بلکہ لڑکے کے لیے تو شاید اس سے بھی زیادہ یہ مسئلہ کہ جس وقت وہ شادی کرے تو ویسے تو اسے اجازت ہے عورت تو بسری دائرہ ہے عورتوں کا جن سے شادی ہو سکتی لیکن چند باتوں کا خصوصیت کے ساتھ اسے خیال رکھنا خصوصیت کے ساتھ. اب لڑکے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری وقت کے بہت تیزی سے گھٹتا جا رہا جس کے لیے یہ مسئلہ بھی آج مکمل نہیں ہو سکے البتہ شروع ضرور ہو جائے گی. تو لڑکے کے لیے بھی لڑکی کی طرح مسئلے کے دو حصے کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام. اچھا یہ بھی بہت ساری عورتیں لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ اب یہ ٹاپک فی الحال تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ جہاں زیادہ غلطیاں ہو رہی وہ دو تین کا تذکرہ کر کے پھر مستحبات کے مسئلے کو میں شروع کروں کہ جن لڑکیوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے تو خیر نکاح ہوگا ہی نہیں لیکن اس حرام والی جو لڑکیاں آ جاتی ہیں ان میں مطلب وہ آتی ہے کہ خدا نہ خاصتا اگر کسی مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ چاہے وہ دوسرا مرد بالغ ہو یا نہ بالغ پہلے حرام کیا تو اس کی ماں بہن اور بیٹی اس شخص کے اوپر حرام ہو جاتی ہے جو شخص اول ہے جو پہلا آدمی ہے جو فرسٹ پارٹی اس کے اوپر اس دوسرے شخص کی کہ جس کے ساتھ گناہ کیا جا رہا اس کی ماں بہن اور بیٹی حرام محبت ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ واقعات بہت کثرت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گزشتہ چند سالوں جب صحیح معنوں میں اس مسئلے کو معاشرے تک پہنچایا گیا اس لیے آج میں نے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کر دیا. نمبر دو وہی مسئلہ جو عورت سے بھی آ چکا کہ اگر کسی شخص نے خدا نہ خواستہ کسی جوہردار عورت کے ساتھ زنا کیا تو اب یہ مرد عورت ایک دوسرے کے لیے حرام محبت ہو کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. زیادہ اس عورت کا شوہر انتقال کر جائے یا وہ طلاق ہو جائے اپنی بیوی پھر یہ عورت اور دوسرے مردوں سے شادی کر سکتی اس سے نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے بارے معاشرہ کہتا ہے کہ بھائی کسی سے کرنا چاہیے کسی شخص نے اس عورت کی زندگی کا باقی کسی کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت نے نکاح کر کے اس کی زندگی بنا معاشرے کی نکاح میں یہ پہنچ کر یہ کہتی کہ کسی کو نکاح کرنا چاہیے اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو. نمبر تین اسی مسئلے کے اندر جو حرام محبت کا مسئلہ ہے ایک پہلو اور آتا اور اسے بھی بہت ڈر کے خیال کرنا پڑتا کیونکہ بعض مسائل اہم ہوتے معاشرہ کہتا ہے اس کو نہ بیان کیجیے چاہے گناہ ہو رہا ہو. نمبر تین اگر کسی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو اس عورت کی بیٹی سے شادی کرنے کا مطلب یعنی دوسرے الفاظ میں کھل کر اگر میں کہہ دوں سانس سے اگر پہلے حرام کا ارتکاب ہوا تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب. اچھا اس مسئلے میں بھی لوگ بہت دینا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے میں نے پچھلے ہفتے کی عرض کیا میں تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ اسلامی معاشرے میں خصوصاً شہر میں رہنے والے معاشرے
ایک شخص سے دو سگی بہنوں کی شادی ہو جائے لیکن ہوگی اور تین چار معاشرے میں ہوگی. اسی طرح یہ تو یہ جو مسئلہ پہ بتا رہا ہوں یہ تو کئی جگہ پیش آیا. میں اس وقت صرف مسئلہ بتا رہا ہوں, اگر کہیں حلال کی بات بھی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کی معافی کی بات ہو رہی. گناہ تو ہے لیکن وہ رشتے کی بات. اکثر ہمارے علماء کا یہ کہنا, اچھا اس پر تو کبھی متفق ہے تقریباً, کہ اگر پہلے بیوی سے پہلے شادی ہو گئی ایک لڑکی سے پھر اس کی ماں سے زنا ہوا تو گناہ کبیرہ اکبر الکبائر ہے, مگر بہرحال وہ بیوی حرام نہیں ہوگی. بیوی حرام نہیں ہوگی تو ایک طرح سے بیٹی بن جائیں گے اس آدمی, کیونکہ معصوم کی حدیث ہے کہ کبھی بھی کوئی حرام کی وجہ سے حلال رشتہ ختم نہیں ہوتا. تو حلال رشتہ پہلے سے قائم ہے وہ ختم نہیں ہو. لیکن علماء میں اس سے مسئلہ اختلافی کہ اگر پہلے زنا ہوا کسی عورت پھر اس کی بیٹی سے شادی کرنا پڑے. اچھا اس میں یہ بھی آ گیا کہ بیٹی سے شادی کرنا پڑے, یہ بھی آ رہا کہ اس کی بیٹی سے پہلے کی مندی چلی آ رہی. اس کو یہ معلوم ہے کہ جن لوگوں کے کام کا یہ مسئلہ کسی انداز سے بھی جائے گا, چاہے وہ خود سنیں گے یا ویسے, ان میں سے دو مقامات پر یہ مسئلہ بھیجا رہا. خیر انہوں نے پوچھا نہیں لیکن کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اعتبار سے مسئلہ بھی ہو رہا ہے, ان کو جواب بھی مل جائے کہ چاہے بدلی ہو چکی ہے اس کی بیٹی لیکن اگر نکاح نہیں ہوا تب تک یہ مسئلہ رہے گا جو اپنے بتا رہا ہوں, اور چاہے کوئی دور دور تک کوئی اس کی بیٹی سے شادی کا سوال ہی نہ ہو اور دینا ہو گیا ایک عورت بعد میں پانچ سال دس سال کے بعد حالات ایسے بدلے گی اس کی بیٹی سے شادی کرنا پڑ رہی. تو ہمارے تقریباً تمام علماء کہتے ہیں کہ بالکل یقیناً یہ رشتہ حرام, یعنی اگر کسی عورت سے نکاح ہوا تو اس کی بیٹی سے ہم شادی نہیں کر سکتے. 90% علماء کا یہی فتوا, جس میں ایک آیت اللہ ہے خمینی بھی شامل. لیکن ہمارے کوئی سہیوگ جو کہ یہاں پہ فتوا بالکل مختلف, وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہ نکاح حرام نہیں رہے. اگر سال سے بنا ہو چکا تو اس کے بعد بھی اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے گناہ اپنی جگہ, لیکن یہ نکاح یہ رشتہ جو ہے یہ اسلام میں حرام نہیں ہو. اور اس میں یہ وضاحت کر کہ پہلے ہمارے کو یہ احتیاط واجب تھا کہ اس کو حرام کہنے, تو آپ کو پرانی کتابوں میں ہمارے کوئی کے حوالے سے حرام ملے. لیکن موجودہ اس کا جو فتوا جب اس چند ہی سال پہلے بدلا اس نے کہا کہ نہیں وہ احتیاط واجب ختم ہو گئی, اب یہ مطلق حرام نہیں. تو ایک جو صورت تیسری صورت جو آج کل مغربی دنیا میں بہت رہا ہے وہ یہ ہے کہ متا ایک مرد متا کر سکتا ہے کسی بھی مسلمان لڑکی سے اور کسی بھی اہل کتاب لڑکی سے, لیکن اس سے پہلے کتاب کافروں سے نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ متا ہو سکتا, ہندوؤں کے ساتھ جائز نہیں, قادیانیوں کے ساتھ جائز نہیں. اگر آپ بھائیوں کو کوئی کافر سمجھ رہا ہے تو جائز نہیں, ناصفیوں کے ساتھ جائز نہیں ہے, اور کیبنٹ کسی طرح بیٹی لوگوں کے ساتھ جائز نہیں. یہ تو عام طور پہ مسئلہ ہوتا ہے کسی متا میں رہا سہولت. میں جانتا ہوں کتنے ایجاد لوگ ایسے جنہوں نے غلط فہمی میں ہندو یا بیٹی لڑکی کے ساتھ متا کر دیا. یہ بھی ایک ذہن میں رکھے اس میں پہلے کی طرح یہودی یا عیسائی لڑکی. اچھا اب اس کے بعد اب ہماری کہنی شروع ہو رہی کہ وہ عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا حرامی لیکن بہت مقروض, بڑی زیادہ تاکید آئی ہے کہ ان سے وطن شادی نہ کر. نمبر ایک افریم عورت, ایسی عورت کہ جس کے یہاں بیٹے کی بلاس جس کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی, جو پیغمبر کی حدیث ہے وہ آغازی یہاں سے ہو رہی. شر النساء الافریم, سب سے بدترین عورت جو 12 یا 11 عورتیں پیغمبر نے گنوائی ایک حدیث سے معتبر ہے, اس میں آغاز ہی ہو رہا ہے افریم, وہ عورت کے جس کے یہاں ولادت نہیں ہو سکتی اس عورت سے نکاح کرنا حرام تو نہیں لیکن خاصی صلاحیت رکھتا. اب اس کے اندر جو زیادہ اسلام کی توجہ وہ ہے ایسی عورت کہ جو ابھی اس عمر پہ نہیں پہنچی کہ اس کے یہاں بیٹے کی ولادت اولاد کی ولادت. افریم کا فوری طور پہ تصور آتا ہے 5 عورت جس کے یہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی, یقیناً وہ بھی حدیث میں, مگر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ نہ اتنی ہوگی بچی سے شادی کرے انسان کہ جس کے یہاں اس وقت اولاد نہیں ہو. ہاں چاہے بعد میں ہو جائے, اس لیے کہ بہرحال وہ جوان ہوگی اور بڑھے, صلاحیت کے ساتھ یہ نکاح جائز ہے لیکن مقروض. اسی طرح اس بوڑھی عورت کے ساتھ غیر سیدانی ہے تو 50 سال کی عورت یا ایسا ہو جاتی, سیدانی ہے تو 60 سال, اس عمر والی عورت کے ساتھ شادی کرنا کیونکہ وہ بھی اسلام کے اعتبار سے اپنی کبھی کبھی ایکسپشنل کیس ہو جاتے ہیں وہ دوسری بات, لیکن ایسی عمر کی عورت سے شادی کرنا مقروض ہے کہ اس کی عمر کے اعتبار سے اب اس کے یہاں اولاد نہیں ہو. تو اولاد نہ ہونے والی وہ بھی شامل ہے کہ جس کے یہاں ہوتی ہی نہیں ہے اولاد وہ بھی شامل.